بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير يشرح كدرس للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس عظيم ورسالة کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں قرآن مجید کے نزول کے متعلق بات کر رہے تھے. سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ کون سی آیات ہیں؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات. ایک روایت میں آیا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو آیات اتری ہیں سورۃ مدثر کی ہیں. یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف حدیث ہے؟ حدیث صحیح ہے. تو پھر ابھی آپ نے کہا سورۃ علق کی آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی کہتے کہ دوسری حدیث ہے جس میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس میں سورۃ المدثر کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں. کیا تعارض نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے اور کیسے؟ اگر تعارض کا شبہ ہو جائے یا ظاہراً کوئی تعارض ہو نصوص میں، قرآن مجید کی آیات یا صحیح حدیث میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سٹیپس ہیں اس تعارض کو دور کرنے کے لیے؟
جمع
کرنے. نمبر ایک، جمع کرنے کی کوشش کریں گے. جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا ذریعہ اپنایا جائے کہ دونوں نصوص پر عمل کیا جائے، دونوں احادیث یا دونوں آیات پر. اگر یہ ناممکن ہو پھر دیکھیں کہ تاریخ کو، اگر ہمیں تاریخ کا علم ہو جائے، جو نص بعد میں آنے والا ہے وہ ناسخ ہے اور جو پہلے وہ منسوخ ہے. اگر تاریخ کا علم بھی نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں مرجحات کی طرف، کون سی روایت زیادہ قوی ہے اور کون سی روایت اس کے مقابلے میں اس سے کم قوت رکھتی ہے. یعنی دو احادیث ہیں، سند کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں لیکن معنی میں کچھ ٹکراؤ ہے، اور جمع بھی نہیں کر سکتے ہم دونوں کو، اور ہمیں تاریخ کا علم بھی نہیں ہے. اور تیسری جو سٹیپ ہے تیسرا، وہ مرجحات دیکھیں گے. مرجحات میں سے 70 کے قریب ہیں، ان میں سے دیکھیں گے سند کو. سند میں جو زیادہ قوی راوی ہیں جس روایت کے دوسری روایت کے اعتبار سے، تو وہ روایت محفوظ سمجھی جائے گی اور دوسری شاذ سمجھی جائے گی. شاذ روایت وہ روایت ہوتی ہے، شاذ روایت جس کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن دوسری حدیث دوسری سند کی وجہ سے یہ ضعیف ہو جاتی ہے دوسری حدیث کے سامنے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر توقف کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، نبوت کیسے ملی اور رسالت کیسے ملی، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، نبوت کیسے ملی اور رسالت کیسے ملی؟ آپ کے علاوہ کوئی اور ہے جواب دینے والا؟ آپ بتائیں. سورۃ العلق، سورۃ اقرا، سورۃ العلق کے ابتدائی پانچ آیات سے نبوت ملی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اسے آپ کیسے کہہ سکتے کہ نبوت ملی؟ نبی کا مطلب ہے وہ شخص جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. اب وحی نازل ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے. اس میں کوئی حکم ہے؟ حکم تو ہے، اقرا فعل امر نہیں ہے، بارک اللہ فیک. اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے؟ تبلیغ کا حکم ہے کہ دوسروں تک کوئی بات پہنچائے؟ نہیں. اچھا، رسالت کس کیسے ملی؟ سورۃ المدثر کی کس آیت سے رسالت ملی؟ یا ایها المدثر قم فانذر، قم فعل امر ہے، فانذر فعل امر ہے، انذر کا کیا مطلب ہے؟ ڈراؤ، روکو، آگاہ کرو، کس چیز سے؟ شرک سے، بارک اللہ فیک. تو رسول ہمیشہ وہ نبی ہوتا ہے جسے اللہ تعالی شرک کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے. جب بھی شرک آتا ہے امت میں یا کسی قوم میں، اللہ تعالی ایک رسول بھیجتا ہے. تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اس اعتبار سے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہاں اب بتا. نبی اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور جس کی طرف بھیجا جاتا ہے ان میں شرک نہیں ہوتا. اور جو پہلا رسول ہے اس کی تعلیمات کے مطابق اس نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اسی رسول، اسی نبی جو آپ سے پہلے، اسی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں. اور جب رسول، جب شرک کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس نبی پر یا کسی اور نبی پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے جس میں شرک سے ڈرانے کا حکم ہو. اس لیے سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اس کی دلیل کسی کو آتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن شفاعت الکبریٰ کی حدیث، شفاعت العظمیٰ، کہ لوگ میدان محشر میں پریشان ہو جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے، اور حساب شروع کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ کسی ذریعے سے حساب شروع ہو جائے. تو جائیں گے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائیں گے، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کریں گے میدان محشر میں لوگ، انت اول رسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. تو یہ نص ہے، یہ حدیث واضح ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. آدم علیہ السلام نبی ہیں، آدم کی اولاد میں سے کون سے نبی تھے؟ شیث علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی نبی ہیں، کیونکہ شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک اس زمانے میں شرک نہ تھا. شرک کی آغاز ہوئی یا شرک کی تاریخ دیکھیں، سب سے پہلے شرک اس کائنات میں جب ہوا ہے، کب ہوا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں. تو ابلیس کا کیا گناہ تھا؟ ابلیس نے شرک کیا تھا، جنت سے نکالا گیا. جی، سجدہ نہیں کیا تھا ابلیس. ویسے ابلیس کا کیا جرم کیا تھا؟ تکبر، بارک اللہ فیک، تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے، حسد، تکبر، بغض، یہ جرم تھا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو گناہ، کبیرہ گناہ موجود تھے سارے، قتل بھی تھا، گانے بجانے بھی تھے، حرام کھانا بھی تھا، زناکاری بھی تھی، لیکن شرک نہ تھا. جب شرک وجود میں آیا تب اللہ تعالیٰ نے شرک کو مٹانے کے لیے اور شرک سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے رسول کو بھیجے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام. وعلیکم السلام. آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، نزول القرآن ابتدائی و سببی. اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی آیات اور کیسے نازل ہوئیں، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نزول قرآن کی کتنی قسمیں ہیں. قرآن مجید نازل اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں، قسم نزول القرآن الى قسمین، نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، القسم الاول، پہلے قسم ابتدائی، ابتدائی قسم ہے. ابتدائی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، وہو ما لم يتقدم نزول سبب يقتضيه وهو غالب آیات القرآن. یہ وہ قسم ہے جس سے پہلے کوئی ایسا سبب نہ پیش آیا جو ان آیات کے نزول کا تقاضا کرے یا ان آیات کے نزول کا سبب بنے، اور وہ غالب آیات القرآن، اور قرآن مجید کی اکثر آیات جو ہیں وہ اسی قسم کی ہے کہ ان کا ابتدا میں کوئی وجہ نہیں ہے نزول کی، نہ کوئی سبب نہ تھا، کوئی وجہ نہ تھی، کوئی خاص موقع نہ تھا، کوئی خاص حادثہ نہ تھا. اسے کہتے ہیں نزول ابتدائی. پھر شیخ صاحب نے ایک مثال بیان کی ہے، وَمِنْهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. سورۃ توبہ 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا صالحا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے عطا فرمائیں گے، مال یا کوئی صالح چیز عطا فرمائیں گے، کیا کریں گے، لنصدقن، تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور صالحین میں سے اور اچھے لوگ بن جائیں گے. جیسا فرماتے ہیں الآیات، اس کے بعد دوسری آیات بھی اس کے ساتھ، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، تو ابتداء یہ آیت جو ہے بعض منافقوں کو حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة، لیکن جو زیادہ مشہور ہے ایک قصہ، یہ آیت جو ہے وہ ایک صحابی پر نازل ہوئی، ایک شخص پر نازل ہوئی جس کا نام ہے ثعلب بن حاطب، لمبے قصے میں ذکرہ کثیر من مفسرین، اور جس کا ذکر اکثر مفسرین نے کیا اپنی کتابوں میں، وروجہ کثیر من الوعاظ، اور بہت سارے وعظ کرنے والے لوگوں نے اس روایت کو رواج دیا اور عام کیا، فضعیف لا صحت له، تو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے، اور اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا تھا، اور اس کی سند میں علی بن یزید الہانی ہے جو متروک ہے. تو یہ قصہ بہت مشہور قصہ ہے واقعی، آپ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو مل جائے گا یہ، اور دیگر تفسیر میں بھی یہ قصہ موجود ہے. تو قصہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ اس شخص کی وجہ سے نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ آیت بعض منافقین کے حال کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی اپنے فضل و کرم کرے گا اور کچھ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، چاہے وہ رزق مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، کوئی بھی اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، تو ہم ضرور اچھے لوگ صدقہ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شکر ادا کرتے ہوئے، اور ہم ضرور نیک اور صالح لوگ بھی بن جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا تو انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، نہ تو صدقات و خیرات دیے، بلکہ اپنے ہاتھ کو بند کر دیا، اور نہ ہی وہ اچھے لوگ بن سکے. یہ خاص شخص کے لیے ہے؟ نہیں، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو خاص شخص کا نام لیا گیا ہے کہ یہ فلاں شخص پر نازل ہوئی، یہ قصہ ضعیف ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس لیے آپ کوشش کریں، آپ کسی قرآن جیت کی کوئی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کوشش کریں کہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر ہو جس میں تفسیر بالاثر ہو، بالاثر یعنی قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے، حدیث سے، یا صحابہ کرام کے اقوال سے، یا علماء کے اقوال سے، اسے تفسیر بالاثر کہتے ہیں. دوسری تفسیر بالرأی، جو عربی گرامر ہو گئی، عربی زبان کو مندرجہ رکھتے ہوئے اپنی رائے قائم کرتے ہوئے وہ جو تفسیر ہے اس میں غلطیاں بہت ہیں، وہ تفسیر درست نہیں ہے. اور بعض تفسیر ملیں گی آپ کو، بعض مفسرین نے صرف فقہ کو مد نظر رکھا ہے، بعض مفسرین نے صرف عربی گرامر کو مد نظر رکھا ہے. تو جو سب سے اچھی تفسیر سلف صالحین کے نزدیک ہے وہ تفسیر ابن جریر الطبری رحمتہ اللہ علیہ، تفسیر الطبری جو ہے اچھی تفسیر ہے، اور تفسیر بالاثر کی ایک قسم ہے. تفسیر بالاثر میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ کون سی کتابیں تفسیر کی پڑھنی چاہیے اور کیسے، لیکن ابھی میں صرف اشارہ کر دوں کہ تفسیر بالاثر میں سے تفسیر ابن جریر الطبری رحمتہ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر. لیکن آپ کوشش کریں کہ کوئی ان میں بعض روایت ضعیف ہے تو آپ جو تحقیق شدہ نسخہ ہے وہ لیا کریں، اور الحمدللہ جو محقق نسخے آ چکے ہیں مارکیٹ میں الحمدللہ، اردو میں بھی ہے میرا خیال ہے، پوچھیں اردو میں ہے، اردو میں ہے، کام ہو رہا ہے، ابھی آیا نہیں، لیکن ابن کثیر تحقیق شدہ نسخہ آ چکا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ، مصباح منیر تو ہے لیکن جو پوری تفسیر مختصر نہیں، پوری بھی آ گئی ہے الحمدللہ. تو بھائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ مصباح منیر کے علاوہ پوری تفسیر جو ابن کثیر کی ہے، ایک مختصر ہے مصباح منیر، اور دوسری جو مکمل تفسیر اس کی بھی محقق نسخہ جو ہے وہ آ چکا ہے. تو آپ کوشش کریں تحقیق سے نسخے کا طالب علم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب تفسیر پڑھتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، جو قصے آتے ہیں، جو احادیث بیان ہوتے ہیں یا بعض صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، تو سند عام طور پہ آپ نہیں جانتے کہ سند میں کون سا راوی کیسا ہے، تو آپ جب علماء کی تحقیق دیکھتے ہیں تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے. پھر اس کے مطابق آپ جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو غلطیاں ہیں یا جو ضعیف روایات ہیں جب آپ ان کو بالکل ہٹا دیں گے تو آپ کے سامنے ایک بالکل پاک اور صاف ایک منہج اور ایک علم آپ کے سامنے آ جائے گا، جس سے حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے راستہ بالکل آسان روشن ہو جائے گا. اسے علامہ البانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علامہ البانی فرماتے ہیں التصفیہ قبل التربیہ. آج ہم بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور قرآن حدیث کی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں. کتنے لوگ خواہش مند ہیں؟ بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں، اور بعض لوگوں نے بچوں کو بھرتی بھی کر دیا بعض مدارس میں، اور وہ خوش ہیں کہ بچے جو ہے قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہی بچے جو ہیں ان کو سوچ میں تبدیل آتی ہے اور یہی بچے خودکش حملوں کے تیار ہو جاتے ہیں. آخر خلل کہاں پہ، غلطی کہاں پر ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی تعلیمات اور صحیح حدیث میں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی جو ارحم الراحمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی تعلیمات دے سکتے ہیں جن سے ایک جوان اپنی جان لے کر دوسرے مسلمان کی جان بھی لے لے؟ دیکھیں مبرر کوئی بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، تو کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. اصل غلطی کہاں پر ہوئی؟ بچوں کو تربیت دی گئی، تعلیم دی گئی، لیکن تصفیہ نہیں تھا. تصفیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ پانی پیتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کیا اس قابل ہے کہ پیا جائے کہ نہیں. کبھی آپ نے ایسا کیا جس نل سے آپ ہاتھ دھوتے وضو کر وہ پانی پیا آپ نے کبھی؟ کیوں نہیں پیتے وہ پانی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو شک ہے وہ پانی اس قابل نہیں کہ میں پیوں، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے. لیکن کتنی تعجب کی بات ہے اور دکھ کی بات بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث کی ظاہر بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے اور ہوتی بھی ہے قرآن حدیث کی تعلیم، اور ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا منہج کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا، بچوں کو آپ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں. تربیت ہے، تصفیت نہیں ہے. تو تصفیت مطلب یہ ہے کہ جو منہج بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے قرآن حدیث کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا صحابہ کرام اور تابعین و اتباع التابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ بھی حدیث پڑھتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا قرآن حدیث پڑھ کے، ان کی زندگی میں کیا اثر تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ اگر آپ کا بچہ یہی تعلیم حاصل کرے جو صحابہ کرام نے سمجھی ہے اس کے مطابق، تب تو بات درست ہے، تب تو تصفیت ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ تصفیت، یہ تربیت بے فائدہ ہے، یہ تربیت نقصان دہ ہے، یاد رکھیں. کیونکہ آج جتنے بھی گروہ ہیں امت اسلامیہ میں، سب کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. کوئی ایسا گروہ ہے جو دعویٰ نہیں کرتا قرآن حدیث کا؟ کوئی اس سے دیکھے رافضی، دیکھیں آپ رافضی کیا کہتے ہیں. کوئی تورات انجیل تلاوت کرتے ہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے؟ چھوڑے قادیانی دیکھیں، اپنی بات ثابت کرنے کے تورات انجیل کی تلاوت کرتے ہیں یا گیتا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید تو حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی دیکھ لیں، دیوبندی دیکھ لیں، تبلیغی جماعت والے جتنے بھی آج سیکٹ ہیں، گروہ ہیں، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. اپنے درست میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. ہم جب بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی تو ایک قید لگاتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سمجھ کی طریقے سے اور تابعین اتباع التابعین اور سلف صالحین کے طریقے سے ہی سمجھنا ہے. اگر آپ کی سمجھ صحابہ کرام کی سمجھ سے بالکل مختلف ہے تو آپ نے غلط سمجھا ہے. قرآن مجید کی آیت سے یہ مراد ہرگز نہیں جو آپ نے سمجھی ہے، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی ہے جو آپ نے سمجھا ہے. اس لیے سر صحیح بڑی پیاری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. کہ وہ چاہتے کیا تھے اس پیغام میں، وہ کیا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد پانے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام. صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست. ان کو سند کی ضرورت نہ پڑی، سند تو ہمیں ضرورت پڑ گئی نا بعد میں آ کے، تو انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے. آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں صحابی کا یہ قول درست نہیں ہے یا مجھے اس پر شک ہے کہ یہ میرے عقل کے مطابق نہیں ہے, ممکن ہے بعض ایسے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کہتے نہیں کہتے بھائی, بعض لوگوں نے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے, بعض لوگوں نے تو جھٹلا بھی ہے, کہتے ہیں حدیث مانتے ہو یہ حدیث ہے, میں نہیں مانتا یہ حدیث کیونکہ اس کے عقل کے مطابق نہیں ہے, اس کی رائے جو ہے اس کی جو سوچ اس کے مطابق حدیث اتر نہیں رہی. بھائی آپ کی رائے میری رائے, میری عقل آپ کی عقل کیا ہے, کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ہماری عقلیں جو پاک ہو چکی ہیں بس ہم معصوم ہو چکے ہیں؟ معصوم تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے بس, صحابہ بھی معصوم نہیں ہے یاد رکھیں. تو غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, لیکن صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے, اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کوئی چھوڑنے کا کوئی دکھ بنتی ہے, کوئی ذریعہ کوئی وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام کا راستہ صحیح تصفیت ہو سکتی ہے. علی البانی کا فرمان التصفیہ قبل التربیہ, اس کو آپ لکھ لیں سمجھ لیں کہ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو اگر وہ صحابہ کرام و سلف صالحین کے راستے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں غلطی ہے, اس کو نہ لیں بالکل. آپ کا سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کوئی بھی شخص کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے, آپ کہیں کیا ابو بکر صدیق نے عمل کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام سے عمل ثابت ہے؟ بھی موٹی سی بات ہے, موٹی بات ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں عمل تھا, وہ کرتے تھے؟ اور میں نہیں خیر کوئی بھی مسلمان سینہ تان کے یہ کہے گا کہ نہیں نہیں اگر وہ نہیں کرتے تھے تو ضرورت نہیں ان کی, آپ میری بات سنیں, وہ نہیں کہہ سکتا آپ کو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے یا فلاں کے امام کا قول ہے, جب آپ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو یہ اولیاء اور اماموں کے سردار ہیں, یعنی راضیوں کے علاوہ باقی جتنی بھی سیکٹس ہیں صحابہ کرام کی قدر بھی کرتے ہیں, صحابہ کرام ان کے نزدیک قابل احترام ہیں اور صحابہ کرام راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, لیکن اپنائیں گے کیسے ہم کو پتہ نہیں. تعجب کی بات ہے آج ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو مزارات ہیں یہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کہتے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان سے مانگنا نہیں چاہیے لیکن ویسے فاتح کے لیے جانا چاہیے. میں کہ اچھا آپ مانگتے نہیں آپ فاتح کے لیے جاتے ہیں, آپ فاتح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہاں. میں کہا اچھا آپ جانتے ہیں کہ فاتح پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کہتے کیوں بھائی بات تو اچھی ہے. اچھا میں کہا اچھا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو. کہ یہ کہاں پر ہے کہ جب آپ کسی قبر پہ جائیں تو فاتحہ پڑھیں؟ یہ بھی حکم تو ہونا چاہیے نا کسی قرآن مجید میں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. کہتے نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, بس بڑے جاتے تھے میں بھی جاتا تھا. کہتے بڑے جاتے تھے یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دلیل کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ عبادات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. نماز عبادت ہے کہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اگر میت پہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں خیر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے یا اپنی امت تک یہ پیغام نہ پہنچاتے؟ کہتے نہیں ضرور فرما کے جاتے. میں نے کہا کہ یہ فرمان کہیں ملتا ہے آپ کو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی کسی میت پر. کہتے ہیں اچھا نہیں ہم فاتحہ نہیں, مجھے یاد ہے میں صرف ایک دو مرتبہ گئے. کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے جب میں پاس ہوا ایم بی بی ایس میں یا امتحان میں پاس ہوتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ منت ہے کہ میں دیکھ تقسیم کروں گا داتا کی مزار پر, دیکھ تقسیم کروں گا. ہم اسے مانگتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں اسے مانگتے نہیں ہم, لیکن دیکھ بیچارے فقیر ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان کو جا کے دیتے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ دیکھ وہاں پہ پکانا یہ بھی عبادت ہے, کیا خیال ہے؟ دیکھ پکانا, دیکھ پکانا, چاول پکانا یا کوئی سالن پکانا روٹیوں کے ساتھ کسی فقیر کو دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں, نہیں اپنی اپنی اسلامک ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ صدقہ کے نہیں کہتے, صدقہ ہے, صدقات اور خیرات. تو کتنی اس میں کیا ہے, وہ بےچارے فقیر ہیں وہ تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا آپ کے گھر کے قریب محلے میں کوئی فقیر نہیں ہے؟ کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہونے تو چاہیے, جب ہونے چاہیے تو پھر وہاں پر کیوں, وہاں پر دیکھیں ایک وجہ, وہاں پر گھر کو چھوڑنا, وہاں پر جانا, جانور بھی ساتھ لے کے جانا, وہاں پر ذبح کرنا, وہاں پہ دیکھ پکانا, وہاں پر کھڑے رہنا اور اپنے ہاتھ سے اس دیکھ کو چلانا یا کسی کے ذمے یا کسی کو وکیل بنا دینا, اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کوئی وجہ ہے نا، وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ جگہ مبارک ہے، قبر راضی ہو نہ ہو، جگہ عام لوگوں میں یہ بات ہے، یعنی جو یعنی اچھے لوگ سمجھ جاتے، جو پیروں سے مردوں سے مانگتے نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ شخص ہے جو کہتے ہیں مانگتا نہیں ہوں اس لیے میں نے شرک نہیں کیا، اس کی نہیں پتا کہ اس نے اس عمل سے 3 مرتبہ شرک کیا ہے، 1 شرک سے بچا دعا سے، پکار سے، اور 3 شرک اس نے کیا، کون سے کیے ہیں شرک؟ نمبر 1، جی منت، بارک ایک پہلی بات ہے، منت، نظر و نیاز، نظر عبادت ہے، اور غیر اللہ کے کرنا، وہ کہتے ہیں محنت کیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہاں پر جانا جو ہے یہ آپ کی جو نیت تھی اس کی ضد ہے، یاد ہے عمل بنیاد ہے کہ نہیں؟ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن آپ کا وہاں پر جا کر بکرا ذبح کرنا، اب آپ نے اپنی نیت میں خود کھوٹ پیدا کر دی ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی حرام جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، حلال ہو جاتا ہے؟ کتا کو ذبح کر کے کوئی اللہ کا نام لے لے، حلال ہو جاتا ہے؟ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ کا نام لینا اگرچہ مزار پر ہی لیا جا رہا ہے تو، لیکن وہ جانور حرام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما احل به لغیر اللہ. اچھا یہ ایک ہے نظر و نیاز. دوسرا جانور ذبح کرنا قربانی عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. دوسرا تیسرا شرک، جی یہ چوتھے پہ رکھیں، تیسرا تو بتائیں مجھے، صدقات اور خیرات، صدقات دینا عبادت ہے، وہاں پر صدقہ دینا اس جگہ پہ متعین کرنا، یہ 3 گنا شرک کیا ہے، 3 مرتبہ. 1 سے بچے لیکن 3 سے نہ بچ سکے. وجہ کیا ہے؟ کہ تربیت کی گئی، 5 وقت نمازی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ ماں باپ نے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ نمازی بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، کافی ہے. نمازی بننا کافی نہیں ہے، یاد رکھیں. اب ایسے شخص کی نماز کا کوئی فائدہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرک سے پورے کا پورا عمل اکارت ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں، 1-2 نہیں. تو التصفیہ قبل التربیہ، بچوں کی تعلیم دینی ہے، یہ خود آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پاک علم حاصل کریں، صاف علم حاصل کریں، جس میں کوئی آلودگی نہیں ہے، جس میں کسی بھی امام کی مخالفت نہیں ہے، جسے کسی بھی عالم کی مخالفت نہیں ہے. ہمارے علماء سے غلطی ہوتی ہے، ہم تولتے ہیں قرآن حدیث صحابہ کرام کے عمل سے، اگر اس کے مطابق ہی تو لے لیتے، اگر مخالف ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اس عالم کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ اگر اس کا اجتہاد، اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو تو 2 گنا اجر ہے، اگر غلط ثابت ہو تو 1 اجر سے محروم نہیں ہوتا کوئی بھی عالم، یاد رکھیں، بشرط ایک عالم مجتہد ہو. تو پہلی قسم جو ہے سبب نزول کی، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی مثال یہ ہے. دوسری قسم الثانی سببی، سبب قرآن مجید کی آیات بعض ایسی بھی ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اس کی وجہ تھی رحمک اللہ. وہ ہوا، یہ وہ قسم ہے، ما تقدم نزولہ سبب یقتضیہ، یہ ایسے قسم ہے جس میں یہ وہ آیات ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی وجہ یا کوئی سبب موجود ہو، یا کوئی سبب پیش آیا ہو. وہ سبب اور کون سے اسباب ہیں، ان کی چند مثالیں کیسا بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، یہ سبب کی قسمیں ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1، اما سؤال یجیب اللہ عنہ، یا تو کسی نے سوال کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کے ذریعے آیت نازل ہوئی ہے. اس کی مثال کیسا فرماتے ہیں؟ مثل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں، یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. کیا سوال تھا؟ کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اہل ہلال کی جمع ہے، اور حج کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں. چاند متعلق سوال کرتے ہیں ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے چاند، اور حج، حج کا کیسے پتا چلتا ہے کہ حج کا مہینہ ثابت ہوا یا نہیں، یا کب حج ہے؟ چاند کے ذریعے سے. رمضان کیسے پتا چلتا ہے؟ عید کا کیسے؟ چاند. تو بعض لوگوں نے سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق، جواب اللہ تعالی نے دیا کہ چاند جو ہے وہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہے. کوئی اور مثال قرآن مجید میں؟ یس الونا کا جس میں ہو، یس الونا کا عن المحیض، یس الونا کا عن المحیض، سورہ بقرہ میں لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے خون کے متعلق. قل ہوا اذن، کہہ دیجیے یہ اذیت ہے، فاعتزل النساء، اور عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب حیض کا خون جاری ہو، یعنی بیو کے قریب نہ جاؤ، ہم بستری نہ کرو. اور یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ خمر، خمر کیا ہوتی ہے؟ شراب، نشہ آور چیز. والمیسر اور جوا، ان کو یہ سوال کرتے ہیں. فائدہ بھی تو ہے اس میں اور نقصان بھی ہے، تو حکم کیا ہے؟ فرماتے رجس من عمل الشیطان، حرام ہے یہ. اچھا، اور مثال، یسألونک عن الروح، بارک اللہ فیک، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح اللہ تعالی کے حکم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ تھا، علم نہ تھا کہ روح کا مطلب کیا ہے، اور آج تک کسی بھی عالم سائنسدان کو پتہ نہیں ہے. لوگ چاند پر جا چکے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مارس تک جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اندر جو روح ہے وہ کیا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ نہیں آج تک. قل الروح من امر ربی، یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کے لیے کہ جتنے بھی ترقی کر لو علم میں، تمہارا علم پھر بھی ناقص ہے. تم یہ نہیں جانتے تمہارے اندر روح ہے کیا، جو نکل جاتے بندہ مر گیا، جب تک ہے بندہ زندہ ہے. مردہ زندہ میں فرق کیا جانتے ہیں آپ؟ روح کی وجہ سے. ورنہ جسم وہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی آنکھیں، وہی ناکیں، وہی کان ہے، وہی زبان ہے، سب کچھ وہی ہے. دل بھی وہی ہے، پھیپھڑے بھی وہی ہیں. وہ کیا چیز نکلی ہے جس کی وجہ سے مر گیا انسان؟ روح ہے. ہے کیا وہ؟ اللہ اعلم. کیا ہے؟ اللہ اعلم. اب ایک نوٹ کریں، یسألونک قل، یسألونک قل، یسألونک قل، قل ہے کہ نہیں بیچ میں؟ صرف ایک جگہ قرآن مجید میں جہاں پر قل نہیں ہے، اور سوال بھی مختلف طریقے سے ہے. ہم بات تدبر قرآن کی کریں گے آگے جا کے، دیکھیں فرق دیکھیں. ابھی تک جتنی بھی مثالیں ہیں، یسألونک سوال کرتے ہیں، قل ان کو کہہ دیجئے. اب دیکھیں اس آیت میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ابتدا کس سے ہوئی؟ وَإِذَا، جب سوال کریں، وہاں پر ابتدا کس سے ہوئی؟ یسألونک سوال کرتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوال کرتے ہیں ابھی، جواب دے دیا ابھی. اچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی سوال کریں، ٹھیک ہے، عبادی میرے بندے، عنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے متعلق. اس میں قل نہیں ہے، قل ہے آیت میں، قل میں نے پڑھا آیت میں، قل نہیں ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اتنے میں میرے مثالیں بیان کی ہیں ساری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ إِنِّي قَرِيب، نہیں، قل نہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. حکمت جی، جواب کیا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيب، براہ راست، بیچ میں قل کا لفظ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ پیغام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں، اللہ اعلم، کہ جب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو بیچ میں کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا، اگرچہ وہ میرا محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. آپ کو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے. فإنی قریب کس کے قریب ہے؟ علماء کے قریب ہے؟ فقہا کے قریب ہے؟ صرف صحابہ کرام اور انبیاء کے قریب ہے؟ کس کے قریب ہے؟ ہر انسان کے قریب ہے. کافر کے قریب بھی ہے؟ کافر کے قریب بھی ہے. کافر اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے نہیں ہیں کافر؟ اللہ کے بندے ہیں کافر نہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے عبودیہ عامہ کے لحاظ سے. عبودیہ خاص مومنوں کے لیے ہے بس. خاص بندگی مومنوں کے لیے ہے اور عام بندگی پوری کائنات کے لیے. اس میں کافر بھی شامل ہے، درند پرند بھی شامل ہے، چاند ستارے بھی شامل ہیں، زمین و آسمان بھی شامل ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بس أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تب تو اس کے قریب ہوں میں اور اس کی سنتا بھی ہوں میں، وہ جو مجھے نہیں پکارنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے خود دور ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان خود عبد بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے کس وجہ سے؟ کہ فلان پیر کو وسیلہ بناؤ، فلان بزرگ کو وسیلہ بناؤ، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری بات کہاں اللہ تعالیٰ، ہماری بات تو ہمارے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، آسمان تک کیسے جائے گی، پھر ساتویں آسمان تک کیسے، پھر عرش کے اوپر کیسے جائے گی، اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا ہماری بات؟ ہمارے برے اعمالوں نے ہم دیوار قائم کر دی ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں، اس لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے. مثال کیا دیتے ہیں؟ اگر آپ نے دوسری منزل پہ جانا ہے تو سیڑھی کے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے اوپر جانا سیڑھی کا استعمال کریں گے. اگر آپ نے کسی بادشاہ سے ملنا ہے تو براہ راست چلے جائیں گے اسے منہ اٹھا کے؟ چپڑاسی سے بات شروع ہوگی، چپڑاسی کے آپ کے بات کر سکتے، پھر وہ مشیر کے پاس، پھر تھوڑا سا وزیر کے پاس، پھر آگے جا سکتے ہیں آپ کے نہیں؟ براہ راست بادشاہ کو مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی رسائی کیسے کر سکتے تم لوگ؟ تم لوگ صرف دعا مانگنی ہے تو وسیلہ ڈھونڈو کسی بزرگ کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. آپ جانتے کتنا ظلم ہے اس بات میں، بتائے کون جواب دے گا؟ بارک اللہ فیک. انسان ظالم ہے نا، بادشاہ تو ظالم ہے جو کسی کو وقت نہیں دیتے، سیدھی سی بات ہے، نہیں سنتے نا کسی کی، یا ڈرتے ہیں سیکیورٹی کا پرابلم ہے کوئی مار نہ دے، ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ شاید یہ وجہ کہ ملتے نہیں یا 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 مختلف. کیا اللہ تعالیٰ بھی ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جو ظلم کرتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ ان کے برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فإنی قریب، قریب ہوں میں. اور یہ لوگ دو خود دور ہونا چاہتے ہیں. اور جو انسان زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ زیادہ مصیبت کے وقت لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. آگ بہت ڈوب رہی ہے، اے امداد میری مدد کر. اب آگ بہت ڈوب رہی ہے، موت سامنے ہے. ابو جہل کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، تھا یہ عقیدہ ابو جہل کا؟ تعجب کی بات ہے، آج بعض ایسے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، مصیبت شدید مصیبت کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ کسی بزرگ کو پکارتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت موت آ گئی. کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر، شرک اکبر پر موت ہے. دیکھیں مصیبت ہے، آگ وہ ڈوب رہی، موت سامنے ہے، کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ مدد، لا الہ الا اللہ. جس کے منہ سے، جس کے منہ کی آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص. اس کے منہ میں کیا ہے؟ یا امداد، یا غوث، یا علی، سبحان اللہ. یسألونک عن الاہلہ، یہاں پر سوال بھی ہے قول بھی ہے، سوائے ایک آیت کے. قرآن جی پورا دیکھ لیں آپ، اور آج نہیں ملے گی آپ کو اس انداز میں کہ سوال بھی کیا گیا ہے، قل کا لفظ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے بیچ میں قل کا لفظ بھی نہیں ہے، اگرچہ قل کا لفظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں نہ ہو. نمبر دو، دوسرا سبب، او حادثہ وقع تحتاج الى بیان و تحذیر، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو جسے بیان کرنا اور آگاہ کرنا جسے بیان اور آگاہ کرنے کی ضرورت ہو. اس کی مثال دیکھیں. مثال وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 میں ایک عظیم قصہ ہے. معذرت, قصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں, لَيَقُولُنَّ, ضرور وہ کہیں گے, انما, ہم صرف اور صرف, کننا, تھے, نخوض ونلعب, ہم تو صرف مذاق ہی کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون, کیا تم اللہ تعالی اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ سبحان اللہ. غزوہ تبوک میں بگر شیخ صاحب کا میں پورا قول بیان کرتا ہوں, پھر آخر میں وضاحت کروں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الآیتین نزلتا فی رجل من المنافقین, یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ایک شخص جو منافقین میں سے تھا. قال فی غزوۃ تبوک فی مجلس, غزوۃ تبوک میں ایک مجلس میں اس شخص نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء, ہم نے ان اپنے ان قراء کے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. ارغب بطونا, پیٹو ہیں, کھانے والے ہیں, ولا اکذب السنتن, اور نہ ان سے زیادہ ہم نے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا, سب سے بڑے جھوٹے ہیں. ولا اجبر عند اللقاء, اور دشمن کے سامنا کرتے وقت یہ سب سے بڑے بزدل ہیں. تین لفظ ہیں, پیٹو ہیں, کھانے پینے والے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سب سے بڑے جھوٹے ہیں, اور سب سے بڑے ڈرپوک ہیں, بزدل ہیں. کس کے متعلق کہہ رہے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. فبلغ ذلك, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ, فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچ گئی. کس نے خبر پہنچائی؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے. ایک اور صحابی بھی تھا جس نے سنا, ابھی وہ پہنچے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, اس سے پہلے ساتویں آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے اور خبر دے دی. ونزل القرآن, خبر کیسے آئی؟ یہ آیت نازل ہوئی, یہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے. فجاء الرجل يعتذر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ شخص آیا اور معذرت کرنا شروع کر دی. فیجیبہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جواب دیتے بس, اباللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون, کہ صرف مذاق کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا ہے, کچھ اور نہیں ملا تمہیں؟ سبحان اللہ. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کی پاؤں سے جوتے بھی نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ذرا سر تصور کریں منظر کیسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں, وہ شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور زمین پر نوکیلے پتھر پڑے ہیں, اس کے جوتے بھی گر گئے ہیں, اس کو ہوش اڑ گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے آ جانا, لقد کفرتم بعد ایمانکم, کفر کیا تم لوگوں نے, دوڑتا جا رہا ہے اور آپ سنوں کی پمپ کرنا چاہتا ہے, اوٹ کی جو رسی کو پکڑ رہا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے بھاگ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی کو مجھے معاف کر دیجئے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ یہی پیغام جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے یہ پڑھ رہے ہیں, قل اب اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون. وہ شخص روتا رہا. شیخ الاسلام محمد عبدالرب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ذکر کہاں پہ کہ کوئی جانتا ہے؟ نواقض الاسلام میں سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے مذاق کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. نواقض الاسلام میں سے ایک ناقض ہے. تو نواقض الاسلام, یہ وہ نواقض, یہ وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تیسرا سبب, پہلا کیا تھا؟ سوال کا جواب. دوسرا, کوئی حادثہ, کوئی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے. تیسرا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں او فعل واقع يحتاج المعرفة حکمه, کچھ ایسا واقعہ ہوا اس کا حکم نہیں جانتے حکم کیا ہے، اس حکم کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتے ہیں. اس کی مثال سے ایسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کے قول کو جو آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہی ہیں. جدال کہتے ہیں بات سنیں اور جواب دیں، بات سنیں اور جواب دیں، یعنی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وتشتکی الی اللہ، مجادلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. شکایت کس کی ہو رہی ہے؟ شکایت اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے صحابہ کرام. یہ ایک صحابی خاتون ہے، انہیں سے عقیدہ سیکھ لیں آج، انہیں سے ادب سیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی دیا. وتشتکی الی اللہ، مخلوق کی طرف شکایت نہیں. مصیبت آئی ہے نا، کس کی اجازت سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت. شکایت بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں گئی؟ کہ آپ اصل میں نبی ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے گئی، کیوں آپ کو راستہ دکھائیں. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، محاورہ ہو رہا ہے، محادثہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سن رہے ہیں. بے شک ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ قصہ مشہور معروف قصہ ہے، ایک عورت کو اس کے خاوند نے کہہ دیا، تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میرے لیے میری ماں کے برابر، تم میرے لیے حرام ہو گئے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے. غصے میں آ گئے. اسے کہتے ہیں ظہار. ظہار کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دے یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے لیے میری ماں یا بہن کی طرح ہو. اب عورت پریشان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایمان پہ کی عورت کا میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہوا، تیسرے کسی نے سنا؟ جب اس شخص نے ایسی بات کی، اب بات حرام حلال کی ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے خاوند ہے میرا، منہ سے بات نکل گئی. ایمان دیکھیں، روتی ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں کہا، اب میری عمر دیکھیں، اپنے پیٹ میں اس کے بچوں کو میں نے پالا ہے، اس بچوں کو میں نے پرورش کی ہے، اس کی میں نے خدمت کی ہے، مجھے سینہ یہ دیا اس نے کہ مجھے اپنی ماں بنا دیا. اب وہ کیوں آئی؟ اس مسئلے کے حل کے لیے. اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو جاتے ہیں علماء کی طرف، یاد رکھیں، پیغام سے سیکھ لیں، اس عظیم عورت سے پیغام سیکھیں. پتہ ہے عظیم عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب ان کو دیکھتے نا راستے میں چلتے ہوئے، رک جاتے تھے اور اس سے بات کرتے تھے. جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتی سید عمر جاتے نہیں. وہ فرماتے، میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر بھی سنی ہے. حل کیا ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ سلم کا جو حجرہ، جو کمرہ تھا سید عائشہ والا، تقریباً 2 میٹر چوڑائی، 2 میٹر لمبائی، یہ ماشاء اللہ تقریباً کتنا ہے، اس کے 3 گنا زیادہ ہوگا میرا خیال ہے. اب عورت آئی، سید عائشہ بیٹھی ہیں ایک کونے میں، دوسرے کونے میں دونوں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور یہ عورت بیٹھی ہے، بات کر رہے ہیں. سید عائشہ فرماتی ہے، ان کی باتوں سے بعض ایسے الفاظ مجھے، میں نہیں سن سکتی، بعض الفاظ میں نے بھی نہیں سنے، لیکن کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو سنا اور اس کا حل بھی نازل فرما دیا. تعجب. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے، علیم ہے لیکن عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے، کریم ہے لیکن کرم نہیں کر سکتا. بصیر لیکن بصر نہیں ہے، رحمان ہے لیکن رحمت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کوئی شخص آپ کو یہ کہے آپ کی آنکھیں لیکن آپ اندھے ہو، آپ کے ہاتھ نکل آپ لولے ہو لنگڑے ہو، آپ کے کان لگ کر آپ بہرے ہو سن نہیں سکتے ہو، اچھا لگے گا آپ کو؟ سینے سے لگائیں گے اسے؟ آپ کی تعریف ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ؟ خاموشی اختیار کریں گے یا پوچھیں گے بھی اپر سوری خراب ہے تو علاج جا کے کرواؤ میرے بھائی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالی نے جب فرما دیا ہے، آیت کے آخر کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اللہ تعالی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، اب یہ کس کے لیے جائز ہے؟ یہ انسان نے کیسے جرات کی ہے یہ کہ اللہ تعالی سمیع تو ہے بغیر سننے کے، بصیر ہے بغیر بصر کے؟ تصور کر سکتے کہ کوئی چیز بغیر صفت کے ہو؟ کسی چیز کا قیام بغیر صفت کے ہوتا ہے؟ کسی ذات کا قیام بغیر صفت کے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں سنتا ہوں، ہم تو اپنا سر خم کر کے جھکا دیتے ہیں. آمنا وصدقنا. کیسے سنتا ہے؟ اللہ نہیں فرمایا کیسے سنتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے عقل وہاں تک جا سکتی ہے. ہمیں جو حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، ہم کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کیسے سنتا ہے؟ اللہ اعلم کیسے سنتا ہے. کان لازمی ہے سننے کے لیے؟ کان لازمی نہیں ہے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکن. آنکھ لازمی ہے دیکھنے کے لیے؟ لازمی ہے. کوئی دلیل؟ کوئی ایسا جانور ہے جو آنکھیں دیکھتا نہیں ہے؟ جتنے بھی انسیکٹس ہیں ان کے آنکھیں کو جگہ بنی ہوئی خوبصورت سے لیکن دیکھتے نہیں ہیں وہ. ان کے سنسیشن کے دو سینگ ہیں نا لمبے والے، اس سے سینس کرتے ہیں اور اتنی تیز ان کی سینس ہے. اب غور کریں کاکروچ دیکھیں، آپ لائٹ جلائیں گے نا ایسے رک رہیں گے، آپ مارو مجھے، دوڑ اس وقت دوڑیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے ہیں. تو اندھے ہیں وہ کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں ان کی، لیکن اتنی سینسٹیو ہے ان کے جو نظام حس کا نظام جو ہے سبحان اللہ، کیا آپ سوچ نہیں سکتے. بعض ایسے جانور ہیں جو صرف رات کو دیکھتے دن کو اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں ان کی. کون سے؟ چمگادڑ ہے. چمگادڑ دیکھتا ہے؟ دیکھتے چمگادڑ؟ چمگادڑ دیکھتے نہیں ہیں، نہ دن کو نہ رات کو، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی دیکھے دیوار سے ٹکراتے ہوئے چمگادڑ کو؟ کب ادھر ادھر دیوار سے ٹکراتے پتہ ہے؟ جب شور ہو، پتہ ہے؟ وہ سنتا ہے دیکھتا نہیں ہے، وہ ساؤنڈ ویو سے اپنا راستہ دیکھتا ہے. اور اتنی تیزی اللہ تعالیٰ اسے دی ہے نا بغیر آنکھوں کے، آنکھ والا پکڑ سکتا ہے اسے؟ انسان کبھی دیکھا کہ اسے پکڑ دے چمگادڑ کو؟ آنکھیں بھی ہیں انسان کی کہ نہیں؟ اندھا کو نہیں پکڑ سکتا. بعض ایسے جانور ہیں جو صرف رات کو دیکھتے دن کو دیکھتے نہیں ہیں. الو دن کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. پتہ ہے فرق کیا ہے؟ انسان کے جو آنکھ کے اندر جو دیکھنے کا جو ایک حصہ ہے ریٹینا جو ہے، اس میں دو قسم کے خلیے ہیں، ایک ہے روڈز دوسرے ہے کون. کون جو ہوتے ہیں وہ ڈیم لائٹ میں زیادہ جو تیز لائٹ ہے اس میں نظر آتے ہیں ان کو، وہ جو روڈز ہوتے ہیں یہ اندھیرے میں نظر آنے کے لیے کام آتے ہیں. ابھی لائٹ بند کر دوں میں یہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ محسوس نظر تھوڑا تھوڑا ہوگا، پتہ چلے گا یہاں پر کوئی بیٹھے، وہاں پر یہ پنکھا، وہاں پر کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ جب تک لائٹ جل رہی ہے تو ہمارا کون سا حصہ کام کر رہا ہے؟ کون والا. جو ہی لائٹ بند ہوتی ہے تو کون تو ختم ہو گیا نا. اب روڈ کو چلتے چلتے جیسا لائٹ چلتی ہے نا تھوڑی وقت لیتی ہے، اس طرح وقت درکار ہے اس کے لیے. پھر انسان دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد، اس کی واضح مثال پتہ کیا ہے؟ اب آسمان کی طرف دیکھنا، ابھی نکل کے دیکھنا گھر جاتے ہوئے، اب ایک تارے کی طرف دیکھنا جو دور ہے، اس کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک نظر آئے گا، تھوڑا سا ہٹ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو دو نظر آئیں گے، ایک وہی جو چمک رہا ہے زیادہ، ایک وہ جو کم چمک رہا ہے. اسے تجربہ کیا یا کہ نہیں کیا؟ بات نہیں سمجھ جا رہی میری؟ آپ ایک چمکتے تارے کو دیکھیں، آپ کو ایک نظر آئے گا. جب تک آپ کی گیز، آپ کی نظر اسی پر ہے، ایک نظر آئے گا. آپ اپنی نظر ہٹا کے ساتھ ایسے دیکھ لیں، آپ کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، ساتھ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اور تارا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی تارا نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ جب آپ ایک چیز دیکھیں جو زیادہ چمکدار ہے آپ کو وہی نظر آتی ہے. آپ کے جو روڈز ہیں، روڈز جو ہیں وہ سائڈ پہ ہیں، وہ آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں، جو ہی آپ اس طرف دیکھیں وہ غائب ہو جاتا ہے. یعنی جب تک آپ ایک کی طرف دیکھ رہے دو نظر آ رہے ہیں، جو ہی آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ کو دوسرا نظر آ رہا ہے نا، تو آپ کی نظر سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اپنے کون سے دیکھتے ہیں، کون جو ہے وہ کم لائٹ میں چیز نہیں دیکھتی، اس کو نظر نہیں آتی اس کو. بہرحال جب مخلوق بغیر آنکھ کے دیکھ سکتا ہے، بغیر کان کے سن سکتا ہے، تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھ بھی ہو، کان بھی ہو، تب ہم مانیں گے کہ خالق کا بھی، خالق بھی سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ جب مخلوق میں تفاوت موجود ہے، اتنا فرق موجود ہے، تو خالق مخلوق میں کتنا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ بات ہے بے بنیاد کہ اگر کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتے بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، تو تشبیہ لازم آتی ہے، مثل لازم آتی ہے. یہ باطل عقائد ہیں، یہ اہل منطق اور اہل کلام اور فلسفی لوگوں کا منہج ہے، ان کا راستہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے عقل نے، ان کے فلسفے نے ایسے مقام پر کھڑا کر دیا، ایسے گڑے میں انہیں گرا دیا کہ وہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہو گیا. وہ سمجھتے جو ہم کہتے وہی صحیح ہے، باقی جتنی بھی علماء بات کریں وہ غلط ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے، ویہار کا حل کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ کی تفسیر پڑھیں. اگلے درس میں سوال کروں گا کہ ویہار کا حکم کیا ہے شریعت میں، جو سورۃ المجادلہ 28 پارے کی پہلی سورت. جی
روزے رکھنے ہیں
جی،
حل
کرنے کی کوشش کریں نا. روزے کے بعد ڈائریکٹ بتا دی ہے نا اسے، تو یہ درست نہیں ہے. فتویٰ دینا ہے تو مفتی بن کے فتویٰ دیں، علم کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر سبب نزول کی. ابھی ہم جو ہم نے جانے کی کوشش کی ہے، اس کے فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہے مسلمان کو اسباب و نزول کی معرفت جاننے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ اگر درس میں دیکھیں گے کہ کیا فوائد ہیں، اور کتنی دیکھیں صرف یہ جاننا کہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے نا، مسلمان کے کتنے فائدہ مند ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. کوئی سوال درس کے متعلق؟ جی، جی حدیث کے لیے
قرآن کے بارے میں سوال پوچھا گیا، جب وہ حادثے کے بارے میں، حدیث کے بارے میں؟
جی حدیث بارے میں ایسا ہی ہے،
صرف یہ کہ سیلاب اور بھی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے، اب سلم کا عمل حدیث ہے، اب سلم کا اقرار حدیث ہے، رک جانا حدیث ہے، خاموشی بھی دین کے لیے، خاموشی بھی حدیث ہے، دلیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ دین ہے، جو دین کے متعلق ہے. باقی جو دنیاوی امور ہیں ان میں تو
کوئی حدیث آتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے ڈھولا جا سکتا ہے کہ اس کا جو سبب ہے؟
پورا قصہ دیکھیں آپ، اس کے طرق جمع کریں پورے حدیث کے، پتہ چلے گا. بعض روایات میں آپ کو صرف جو اہم بات ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، بعض یعنی ایک شخص نے مثال کے طور پہ، ایک صحابی آیا اور بات کو وہاں سے سنی، جہاں سے اس نے سنی ہے، بات پہلے سے چل رہی تھی، تو اس نے وہاں سے بیان جو اس نے سنی ہے. دوسرا صحابی آتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس نے پوری روایت شروع سے بیان کر دی ہے. تو بعض حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک لمبی ایک چھوٹی ہے. اور بعض حدیث میں پورا قصہ بیان ہوتا ہے، اور بعض میں قصہ بیان نہیں ہوتا، صرف پیغام ہوتا ہے بس.
میں نے پہلی بار ایک لمبی حدیث دیکھی، ربیع الحادی جو حافظ احمد سے گزرے، ان کی کتاب الحادی خمینی
جی،
آٹھ صفوں کی ایک حدیث،
اللہ، آٹھ صفوں کی ایک حدیث. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بے حدیث ایک ایسا خزانہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو طالب علم اسے حاصل کر لیتا ہے اس کے قدم اتنے ثابت ہوتے ہیں شریعت کے علم میں کہ پھر اس کے فقہ بھی درست ہو جاتی ہے, اس کی تفسیر بھی درست ہو جاتی ہے, اس کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے, اس کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں, اس کا منہج بھی درست ہو جاتا ہے. لیکن اتنی ہمت کس کے پاس کہ محدث بنے؟ آپ جانتے فقیہ بننا آسان ہے, محدث بننا بہت مشکل ہے. یہ لوگوں کا کام ہے جو اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جانتے کیسے وفات ہوئی؟ ایک حدیث کی تلاش میں ساری رات لگے رہے, صرف کھجوریں کھاتے رہے, بھوک لگتی تھی کھجور کھا لی, پتہ نہ چلا کتنے کھجور کھا گئے, دیکھتے رہے ان کی وفات ہو گئی. علم الحدیث میں, طلب میں. امام علی بن المدینی کیا خواہش کرتے تھے بہت وفات کے وقت؟ کیا خواہش تھی ان کی آخری وقت میں؟ بیت الخالی وسند العالی. بیت الخالی ابھی تو مجھے چھوڑ دو, آخری وقت ہے. شاگرد ارد گرد سارے بیٹھے تھے, ہو سکتے امام صاحب کی مجھ سے کوئی اور علم حاصل کر لیں. کہتے بیت الخالی مجھے اکیلا چھوڑ دو. وسند العالی, اگر کسی کے پاس کوئی عالی سند ہے, عالی سند وہ ہوتی جس میں راؤں کی تعداد کم ہوتی ہے. کوئی ایسا کسی کے پاس حدیث ہے تو ابھی بھی طالب علم ہوں میں, ابھی بھی مجھے کہیں سے خبر دے دو. یہ وہ علماء ہیں جنہوں پہ زندگی وقف کر دیے. اور علی بن مدینی وہ عالم ہیں جن کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بخاری, کہ میں نے اپنے آپ کو کسی شخص کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا اس شخص کے سوا. جب یہ شخص آتا تھا, ان کا استاد امام بخاری کا استاد ہے, تو میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا تھا کہ یہ بہت بڑا انسان ہے, بہت بڑا عالم ہے. شاگرد کس کی ہیں یہ؟ علی بن مدینی. امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. یہ سند ہوتی ہے سلف صالحین کی. اچھا, احمد بن حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ بہت سے, ان میں سے ایک ہیں عبد الرزاق الصنعانی, اور بھی ہیں امام شافعی کے بھی مالک ہیں. عبد الرزاق الصنعانی, جانتے عبد الرزاق کون ہے؟ جن کے متعلق فضائل حج میں قصہ ہے کہ ایک شخص, ایک جوان مسجد نبوی میں مراقبے میں اپنا سر گھٹنوں میں دے کے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے عبد الرزاق سے. دیکھیں پورا نام بھی عبد الرزاق سے, بس کوئی عبد الرزاق تھا, محدث عبد الرزاق سے, جس کو کوئی حیثیت نہیں ہے بیچارے کی. اب دیکھیں امام بخاری کا استاد علی بن مدینی, امام بخاری کہتے ہیں میں اپنے آپ کو چھوٹا دیکھتا تھا اس کے سامنے, اور علی بن مدینی یہ کہتے تھے سید احمد بن حنبل, سید میرا آقا ہے, سید ہے میرے, اور احمد بن حنبل کے استاد ہیں عبد الرزاق صنعانی. مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں حدیث کا, لوگ سن رہے ہیں. کون سن رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل جیسے وہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور یہ مولوی صاحب صوفی صاحب جو ہے وہ کونے میں بیٹھے ہیں, اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں, اس جوان کو کہتے ہیں, بھی یہاں پہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہاں پر عبد الرزاق کا درس ہو رہا ہے حدیث کا, وہاں پر جا کے بیٹھو نا. تو سر اٹھا کے وہ شخص, وہ جوان کہتا ہے وہ لوگ تو عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں, میں وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر, میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں براہ راست. تو یہاں پر تعجب ہوا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور فرمایا اگر تم سچے تو بتاؤ میں کون ہوں. جوان نے کہا اگر میرا اندازہ صحیح ہو, میرا گمان صحیح ہو, فراست اگر صحیح ہو تو آپ الخضر ہیں. تب الخضر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جن کو وہ بھی نہیں جانتے. اتنے بڑے ولی تھے کہ خضر علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے کہ ولی ہیں. کیسے ولی ہیں؟ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چھوڑ کر کشف اور مراقبے, وجد اور کشف کے علم کی طرف چلے گئے, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. پاک جگہ, اس پاک گھر کے اندر جس میں ایک, اگر آپ ایک رکعت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1000 نماز کے برابر کا ہے. فرشتوں نے کس مجلس کو گھیرا ہوا ہے؟ اس شخص کو جو اکیلا وہاں پہ بیٹھے مراقبے میں، یا ان لوگوں کو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں؟ کس کے اوپر رحمت کی دعا کہ بارش ہی ہو رہی ہے؟ اس شخص پہ جو اکیلا وہاں پہ کونے میں بیٹھا ہے، یا ان لوگوں پر جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ یہ فضائل حج میں ہے باب، مجھے بھی یاد نہیں ہے، دیکھ لینا، بہت مشہور قصہ ہے. نکال دیا ہے، اللہ کرے نکال دیں ایسے قصوں کو، وہ بھی اپنے دماغ سے اپنے دل سے باطل عقائد نکال دیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.